شہیدو تم کو سلام، اے میرے شہیدو تم کو سلام،
تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان،
اے میرے شہیدو تم کو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیب المصطفیٰ وعلى اهل بيته الطاهرين النازلين الذين ذهب الله عنهم الرجس الطاهر والتطهير صلى الله عليه وسلم، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، اما بعد، فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاه والسلام: من كان باذلا فينا مهجته فليرحل معنا۔ میرے بزرگوں، آج یہ محفل جس اندوہناک حادثے اور سانحے کی یاد میں انجام پا رہی ہے، سانحہ امام بارگاہ علی رضا، جس کے نتیجے میں دسیوں بے گناہ انسان خاک و خون میں غلطاں ہوئے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی دسیوں واقعات ہو چکے۔ میں نے سرنامہ کلام میں جو فقرہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اس کے ذیل میں کچھ وقت آپ کی خدمت میں موجود رہوں گا۔ آج 28 رجب کا دن تھا، کل 27 رجب تھی۔ 27 رجب اور 28 رجب ویسے تو ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن تاریخی حوالے سے ان کے دو اہم حوالے اور ریفرنسز ہیں۔ 27 رجب بعثت رسول کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اہل تشیع کے پاس، اہل سنت اسے معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اہل تشیع میں معصومین نے فرمایا کہ 27 رجب افضل ترین دن، کہ جس دن پروردگار عالم کی پہلی وحی سرور کائنات پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 27 رجب تھا۔ یعنی کفر و شرک و جہل کے خلاف مصطفی انقلاب کا آغاز 27 رجب کو تھا۔ توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیں۔ ستائیس رجب کو جب سورہ علق کی یہ آیتیں اتری، یہ مصطفی انقلاب تھا، جس کے خلاف، شرک، کفر اور جہالت کے خلاف۔ اور یہ شرک کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، شرک اتنی گہری جڑیں تھیں اس کی کہ وہ شہر جہاں پر 1,25,000 انبیاء کسی نہ کسی حوالے سے آتے رہے جاتے رہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ خدا میں، توجہ میری طرف رہے میرے بھائی، خدا کے گھر میں بت رکھے ہوتے تھے، اس قسم کا خطرناک شرک۔ جہل کی کیا کیفیت تھی؟ جہل آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کی شناخت تھی، دور جاہلیت کی، پورا دور جاہل۔ جاہل تو آج بھی بہت ہے نا، طالبان جیسے، لیکن دور جاہلیت کا نہیں ہے، اسے اس کی شناختی دور جاہلیت کی۔ کفر آپ کے سامنے، یہودیت، نصارہ۔ تو مصطفی انقلاب جو 27 رجب کو شروع ہوا، شرک، کفر اور جہل کے خلاف، کتنا عرصہ لگایا اس مصطفی انقلاب نے؟ 23 سال، 13 سال مکے میں، اور پھر 10 سال مدینے میں۔ مکے کی تاریخ بھی آپ سب بہتر جانتے ہیں، مدینہ کی تاریخ بھی آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، موٹے موٹے عناوین ہی دیکھ لیں، بدر، احد، خندق، خیبر، یہ مدینہ ہے، شیب ابی طالب یہ مکہ ہے، الزامات کی بوچھاڑ یہ مکہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ مکہ ہے۔ ان 23 سالوں میں سرور کائنات نے کتنی پیش قدمی کی، توجہ فرمائیں، ان 23 سالوں میں کیا پیش قدمی کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مکے کے 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت فرمائی، کیا وہ ہجرت آپشنل تھی کہ بھائی اب الحمدللہ 13 سال مکے میں تبلیغ کی ہے، ہر طرف نورانیت پھیل گئی ہے، ہر طرف توحید آ گئی ہے، ہر طرف علم کے جو ہے منارے پھوٹ رہے ہیں، ماشاءاللہ مکہ کلیئر ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں دوسرے کسی علاقے کو تبلیغ کرنے کے لیے، کیا ایسی کوئی آپشنل ہجرت تھی یا نہیں؟ اس رات سرور کائنات کو یہی جاہل، یہی کافر، یہی مشرک آپس میں متحد ہو کے شہید کرنا چاہتے تھے، یعنی اضطراری ہجرت تھی، آپشنل ہجرت نہیں تھی۔ اس رات مکے کے 13 سال تبلیغات کے باوجود اس رات مکہ کلیئر نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ ماشاء اللہ نورانیت پھیل گئی، اب کسی اور علاقے میں تبلیغ کے لیے چلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، نہیں، یہ 13 سال مکے کے۔ اچھا جب 13 سال کے بعد مدینے آ گئے، جنگوں پہ جنگیں، جنگوں پہ جنگیں، اب جب جا رہے ہیں، 10 سال گزرنے کے بعد سرور کائنات کی رحلت ہو رہی ہے، تو کیا اس زمانے میں مدینہ کلیئر ہو چکا تھا کہ بھئی اب ماشاءاللہ 10 سال مدینے کو ٹائم دیا ہے، اب یہاں پر ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے، سمجھدار، نورانی، روحانی، بڑے تہجد گزار بن گئے، ایسی کیفیت تھی؟ نہیں، جیسے مکے سے نکلتے وقت لوگ شمشیریں نیام سے نکالے کھڑے تھے انہیں قتل کرنے کے، مدینے میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہاں پر ایک نئی بیماری نفاق کی، وہاں پر شرک تھا، کفر تھا، جہل تھا مکے میں، لیکن یہاں پر ایک نفاق کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یہ لوگ سرور کائنات کی شخصیت کی ٹارگٹ کلنگ کے در پہ ہیں، وہاں پر شخص رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے مکے میں۔ اب لوگوں نے عنایت کیا، مکے سے ہجرت کے وقت مکے کے جاہل، مکے کے مشرک شخص رسول کو ذات رسول کی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر جب سرور کائنات نے کاغذ و قلم مانگا اور کسی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نعوذ باللہ رسول کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لفظ تو بہت سنگین ہے، میں اسے نہیں کہہ سکتا، ہلکے سے ہلکا لفظ یہی ہے، تو یہ شخصیت رسول کی ٹارگٹ کلنگ تھی، تو مکہ بھی کلیئر نہیں، مدینہ بھی کلیئر نہیں، سرور کائنات اس دنیا سے گئے، لیکن یہ بتا کر گئے کہ میں جا رہا ہوں، اور دور دراز کی بات کو چھوڑو، مکہ اور مدینہ ان بیماریوں سے ابھی کلیئر نہیں ہے، مدینہ یا مکہ نفاق فری نہیں ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ بھائی پولیو فری، یعنی فلاں ملک میں اب پولیو نہیں ہے، اس کا وائرس ختم ہو چکا ہے، نہیں، یہ سرزمین حجاز، یہ مکہ، یہ مدینہ شرک فری نہیں ہے، جہل فری نہیں ہے، کفر فری نہیں ہے، نفاق فری نہیں ہے۔ ایسے عالم میں سرور کائنات جب چلے گئے اور امیر المومنین کے نام سے غدیر خم کے میدان میں خطبہ پڑھا گیا اور یہ فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو یقین جانیے کہ مولا کائنات کے لیے آسان اور اچھے دن نہیں ہوں گے، لہذا آپ دیکھیں نہجر البلاغہ میں مولا نے کیا فرمایا، فرمایا کہ سرور کائنات کے جانے کے بعد حالات اور کیفیات ایسی تھی کہ صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا، میں صبر کرتا رہا مصیبتوں پہ، مشکلوں پہ، تکلیفوں پہ، صعوبتوں پہ، ٹینشن، ٹارچر، تانے، مصیبتیں، اس عالم میں صبر کیا کہ گویا میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ ابھی بی بی دو عالم زندہ تھی کہ ایک مرتبہ بی بی نے مولا کائنات سے یہ سوال کیا تھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو کیا جواب تھا؟ مولا نے فرمایا، ہاں فاطمہ، یہی ہے حقیقت کہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، لیکن اگر بات یہی تک ہوتی تب بھی قابل برداشت تھی، بات بڑھ چکی ہے میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جب سرور کائنات کے ساتھ وہ ہوا کہ ایک جاہل نے سرور کائنات کی شخصیت کے خلاف ریمارکس دیے، جب مولا کائنات کے ساتھ وہ ہوا کہ انہیں صبر کرنا پڑا اس حال میں، بی بی دو عالم کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کہ وہ یہ فرماتی گئی کہ سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ بی بی دو عالم کے ساتھ ہوا۔ اچھا کیا امام حسین مجتبیٰ کے ساتھ کچھ بہتر ہوا؟ وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اسی مدینے میں نانا کے روزے کے سامنے ان کے جنازے پہ تیر چلے۔ میرے بھائیو، جب صورتحال ایسی ہو، مصطفی انقلاب جو شرک کے خلاف تھا، جہل کے خلاف تھا، کفر کے خلاف تھا، نفاق کے خلاف تھا، اور اس کی رسالت تا صبح قیامت تک کی تھی، اور اس کی رسالت جہانی تھی، اس کے پہلے والے انبیاء کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی مکے کا نبی، کوئی مدینے کا نبی، کوئی حجاز کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، ایسے ہوتا تھا، لیکن یہ سرور کائنات مکے مدینے کا تو نہیں ہے، جہانی رسول ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے، یہ تعصب ہے قیامت تک کے نبی ہیں۔ تو بتائیے جب ان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا تو یہ رسالت آگے کیسے بڑھے گی، یہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک نورانیت کیسے پھیلے گی؟ جب اس کے وارثوں کے ساتھ یہ ہو، جب اس کے بنیان گزاروں سے بنیاد گزار لوگوں کے ساتھ ایسا المیہ ہو کہ ان کے جنازوں پہ تیر چلیں، ان کے جنازے راتوں کو دفن ہوں، تو بتائیے کیا ہوگا، یہ پیغام آگے کیسے بڑھے گا؟ ممکن ہی نہیں، بہت مشکل ہے۔ ایسے میں یہ 27 رجب جو میں نے عرض کیا کہ سرور کائنات نے اپنی انقلاب کا آغاز کیا، اس کے بعد یہ ساری صورتحال موٹی موٹی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک ایسا موقع آیا 28 رجب ہمارے سامنے ہے کہ وہ 28 رجب اس 27 رجب اور اس 28 رجب کے بعد درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے، اللہم صل علی محمد۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، قبلہ مولانا صاحب تشریف لائیں، بسم اللہ۔ اس 27 رجب اور اس 28 رجب کے درمیان بظاہر تو 2 دن کٹھے ہیں، 27 رجب 28 رجب، وہ مصطفی انقلاب والی 27 رجب، یہ سید الشہداء کی مدینے سے روانگی والی 28 رجب، اس میں کوئی 70-71 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ حسینی انقلاب، وہ مصطفی انقلاب تھا، یہ حسینی انقلاب ہے، 28 رجب کو شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ مصطفی انقلاب کس کے خلاف تھا؟ شرک کے خلاف، جہل کے خلاف، کفر کے خلاف، لیکن یہ حسینی انقلاب ان تمام بیماریوں کے خلاف تو ہے ہی، لیکن نفاق کی خطرناک بیماری کے خلاف ہے، نفاق، اور نفاق بھی کتنا خطرناک، اتنا خطرناک کہ سید الشہداء علیہ السلام جیسی پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، منزہ معصوم شخصیت کے ہوتے ہوئے اس عالم اسلام میں لوگ یزید جیسے بندرباز شخص، شرابی شخص، قاتل شخص، زانی شخص کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، حسین ابن علی جس کے اوپر آیت تطہیر اتری ہوئی ہے، وہ ایسا پاک و پاکیزہ شخص معاشرے میں موجود ہے، لوگ اس کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں، یزید جیسے شخص کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عام عوام کی بات نہیں، وہاں پر خواص تک بھی، وہ جو بڑے مفسر سمجھے جاتے تھے، وہ جو بڑے محدث سمجھے جاتے تھے، وہ جو بڑے حافظ سمجھے جاتے تھے، وہ جو بڑے فقہا سمجھے جاتے تھے، وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، آمادتیں کر چکے تھے۔ یہ خط نفاق کی بیماری اتنی گہری ہو چکی تھی۔ تو اب بتائیے ایسے ماحول میں کوئی اٹھے نہ اٹھے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام وارث آدم و نوح و ابراہیم کی حیثیت میں یقیناً لوٹنے تھے، لہذا 28 رجب کو روانہ ہوئے۔ وہ مصطفی انقلاب 27 رجب والا، یہ حسینی انقلاب سید الشہداء والا 28 رجب کو۔ میرے بزرگوں، پھر وہ سلسلہ 28 رجب سے جو شروع ہوا ہے وہ پھر کربلا تک گیا، پھر کوفہ شام تک گیا، وہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ وہ نفاق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، مختلف شکلوں میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، پورے عالم اسلام میں موجود ہے، پورے پاکستان میں موجود ہے، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور صرف جنگ نظریوں کی حد تک نہیں، نظریوں سے، کتابوں سے نکل کر میدانوں میں موجود ہے، چاہے پاکستان میں ہو، کراچی میں یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی کڑی ہے، یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ اسی کی کڑی ہے۔ کرنے والے جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی یزیدی سلسلے کی کڑی ہیں، جو ظلم، جو اس ظلم ناروا پر خاموش حکمران اور نااہل و ناکام حکمران ہیں وہ بھی اسی کی کڑی ہیں، اسی نفاق کی کڑی ہیں۔ اتنے ظلم ناروا پر خاموش، صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اسی حسینی انقلاب وہ قافلہ رواں دوا ہے۔ بحرین میں دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، شام میں دیکھ لیجئے، لبنان میں دیکھ لیجئے، یمن میں دیکھ لیجئے، خود عربستان میں، حجاز میں موجود ہے، دیکھ لیجئے، ہر جگہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہرحال دیگر ملکوں میں وہاں کے حسینی اس حسینی سفر کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں، جاری رکھے ہوئے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، کہیں پر کامیابی ہے، ان کامیابی نے ان کا قدم چوما ہے، کہیں پر وہ اس پروسیس میں ہیں، اس کامیابی کے راہ پر گامزن ہیں۔ وہ ہمارا اس حوالے سے بھی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر حوالے سے ان کی حمایت کریں، لیکن ہمارا اصل میدان پاکستان ہے کہ یہاں پر اس حسینی جو 28 رجب کو حسینی انقلاب شروع ہوا ہے، اس نفاق کے خلاف، اس وارثان کفر و شرک و جہل کے خلاف جو ایک حسینی سفر شروع ہوا تھا، جو کربلا، کوفہ و شام سے ہوتا ہوا 1400 سال کا سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور آج یہاں پر بے بانگ دہل علنی طور پر پاکستان کے ہر شہر میں اور خصوصیت کے ساتھ کراچی میں جاری و ساری ہے۔ ابھی جب میں رستے میں آ رہا تھا تب بھی دوستوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ہمارا ایک نوجوان شہید ہوا ٹارگٹ کے لیے۔ میرے بھائیو، سید الشہداء آنے میں جملہ آخری کر کے ختم کر رہا ہوں، میرے بزرگان دوست بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ وضاحت کریں گے۔ سید الشہداء جب روانہ ہو رہے تھے مکے سے کربلا کی کوفے کی طرف، تو ایک جملہ درمیان میں فرمایا تھا، ایک فقرہ جو شروع میں نے تلاوت کیا، فرمایا یہ رستہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، سنگلاخ رستہ ہے، بہت کھچن راستہ ہے، اور میں کسی کو سبز باغ نہیں دکھاتا، میں وہ لیڈر وہ امام نہیں کہ سبز باغ دکھاؤں، نہیں، میں بالکل دو ٹوک واضح کلیئر رکھنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو، دیکھو یہ سخت راستہ ہے، مصیبتوں کا راستہ۔ فرمایا من کان باذلن فینا محجتہ، جو بھی ہماری راہ میں خون جگر دے سکتا ہو، یہ آمادگی رکھتا ہو، یہ صلاحیت رکھتا ہو، فلیرحل معنا، وہ بے شک ہمارے ساتھ چلے۔ تو دیکھیں یہ صرف اس کاروان جو مختصر کاروان تھا اس حوالے سے نہیں تھا، یہ میرے مولا مظلوم کربلا کا جملہ تا صبح قیامت تک کے حسینیوں کے لیے، حق پرستوں کے لیے ہے کہ دیکھو یہ حسینی قافلہ، یہ جو حسینی انقلاب ہے جو 28 رجب کو شروع ہوا تھا، یہ تا صبح قیامت تک جائے گا، جو بھی اس کاروان کا حصہ بننا چاہے وہ آمادہ رہے، وہ تیار رہے، جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے، عزت و آبرو، جان، مال، ناموس، ہر قسم کی قربانی، اپنے جوانوں، اپنے سرمایوں، اپنے علماء، اپنے وکلاء، اپنے ڈاکٹر، اور یہاں پر جس مکان میں، مقدس مکان میں آپ بیٹھے ہیں، یہیں پر کچھ سال پہلے ایک اسی قسم کا دھماکہ ہوا تھا جس میں ہمارے دسیوں نماز گزار عزادار مومنین سادات علماء شہید ہوئے تھے، اور تف اور لعنت ہو ان نالائق و نااہل حکمرانوں پر جو اس 9 سالوں میں مختلف حکمران یہاں پر آ کر گزر گئے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ان کے قاتلوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں دکھائی، کسی کے سر پہ جو تک نہیں رینگی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد صرف یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، آخری بھی نہیں تھا، اس کے بعد مسجد حیدری بھی آپ کو یاد ہے, اس کے بعد عباس ٹاؤن بھی آپ کو یاد ہے, اس کے بعد کوئٹہ کا علمدار روڈ بھی یاد ہے, اس کے بعد سانحہ چلاس بھی یاد ہے, یہ سارے سلسلے آپ کو یاد ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں میدان میں آنے کی ضرورت ہے. قربانی تو ہم دے ہی رہے ہیں, لیکن قربانی وہ کارگر ہوگی جو شعوری ہوگی, جو احساسات نہیں, جو شعور کی بنیاد پہ ہو. قربانی تو ہم دے ہی رہے ہیں. آپ کو میں ایک مثال تو ختم کر دی میں نے, آپ نے انقلاب اسلامی ایران میں یا حزب اللہ میں قربانی وہ بھی دے رہے ہیں, لیکن میدان میں آ کر شعوری بنیادوں پر دے رہے ہیں. آج بھی اسی وقت بھی جب حزب اللہ بی بی ثانیہ زہرا کے روزے کی حمایت کے لیے وہاں لڑ رہی ہے ان ظالموں کے ساتھ, ان تکفیریوں کے ساتھ, ان قاتلوں کے ساتھ, ان منافقوں کے ساتھ, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے لوگ مر رہے ہیں دشمن کے قاتلوں کے, نہیں, ان کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ یہ لاشی جنازے واپس آتے ہیں, لیکن عزت نے ان کے قدم چومے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قربانی ہے, جو سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ ہماری راہ میں قربانی دے, شعوری قربانی. دیکھیں کامیابی نے, عزت نے ان کے قدم چومے. انقلابی اسلامی ایران میں بھی اسی طریقے سے, لیکن عراق میں, حالاں وہاں پر ایران اور حزب اللہ سے 10 گنا زیادہ قربانی دی گئی ہے, صدام کے زمانے میں بھی, اس کے بعد کے زمانے میں بھی ملین کے حساب سے لوگ مارے گئے ہیں, لیکن میدان میں کم آئے, شعوری بنیادوں پہ کم آئے. لہذا صدام نے بھی ان کو مارا, امریکی مظالم کے ذریعے بھی مرے, القاعدہ نے بھی ان کو مارا, ان تدسیوں 10 گنا زیادہ. آپ پوچھ لیجئے, مطالعہ کیجئے, 10 گنا زیادہ انقلابی اسلامی ایران سے زیادہ عراق میں شیعہ شہید ہوا ہے, لیکن آج وہاں پر پھر وہی بسات ہے, سیکولر نظام سسٹم. اگرچہ کچھ بہتری آئی ہے, کچھ بہتری آئی ہے, لیکن نہیں, چونکہ شعوری نہیں تھی. حالانکہ کربلا تو وہاں پر ہے, نجف تو وہاں پر ہے, کاظمین تو وہاں پر ہے, سامرہ تو وہاں پر ہے, انرجی کا ایک ذخیرہ ہے وہاں پر, انرجی کا, کربلا کا کی انرجی کا ذخیرہ وہاں پر ہے, لیکن وہاں پر نہیں ہو سکا سلسلہ بھی جو ہونا چاہیے. پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے میدان میں آئی کہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں, ان قربانیوں کو بامقصد انداز میں آگے بڑھایا جائے, ان کو, ان قربانیوں سے بامقصد نتائج حاصل کیے جائیں, اور نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو باوقار اور باعزت طریقے سے میدان میں موجود رکھا جائے, دشمن کو میسج دیا جائے, اپنے حق, حقوق, شخصیت, حیثیت کو بحال اور برقرار کیا جائے. حزب اللہ بھی تو ایک تنظیم ہے, حزب اللہ بھی تو ایک تشکل ہے. کس طریقے سے نہ صرف لبنان کی عزت اور حیثیت کو بحال اور برقرار رکھا ہے, لیکن اب اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ شام میں پوری دنیا کے قاتلوں اور دہشت گردوں کو, اور نہ صرف بلکہ ان کے آقاؤں امریکی استعمار و تاغوتی قوتوں کے سازشوں کو بھی ناکام بنائے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ عزت کے ساتھ وہاں پر باقی و برقرار ہیں. یعنی اپنے ملک سے باہر نکل کر بھی ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے صرف اپنے مسائل میں پریشان ہیں, نہیں, انشاءاللہ مجلس وحدت المسلمین ان پاک و پاکیزہ شہداء کے خون سے استفادہ کرتے ہوئے پوری قوم کو میدان میں رکھے گی, بیداری کا سفر جاری و سر گی. اسی حوالے سے ہمارے ان مظلوم شہداء کے خون ناحق پر پورے پاکستان کے نااہل و ناکام حکومتیں اور انتظامیہ, خصوصاً کراچی اور خصوصاً قائم علی شاہ کے نالائق حکمران اور انتظامی جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے, اس کے سر پہ جو دسیوں لوگ روزانہ مرتے ہیں, پتہ نہیں ہے اس کو کہ یہاں پر کس کی حکمرانی ہے, کیسی حکمرانی ہے. لہذا 1 جون کو انشاءاللہ اس ظلم ناروا کے خلاف مجلس وحدت المسلمین نے تمام مظلوموں کو, تمام شیعین امیر المومنین کو, تمام ملت جعفریہ کو قال دیا ہے, ایک عظیم الشان ریلی ظلم کے خلاف, جیسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے خلاف وہ کاروان نکالا مدینہ سے مکہ پھر کربلا اور کوفہ. میں نے عرض کیا یہ تسلسل ہے, انشاءاللہ اس ظالم نظام, اس ظالم حکومت, اس نااہل حکومت کے خلاف عظیم الشان ریلی نکلے گی جو وہاں پر ایک عظیم الشان دھرنے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. دیا. میں یہی نعرہ آپ کے دلوں سے آپ کے زبان سے سننا چاہتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں امام زمانہ کے سپاہیوں کے ہراول دستے میں آپ سب لوگ شامل ہوں گے. آپ یہ پیغام تمام ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جن تک ابھی تک یہ میسیج کسی نہ کسی طریقے سے نہیں پہنچا, نہ میسیج کے ذریعے, نہ پمفلیٹ کے ذریعے, نہ مجلس کے ذریعے نہیں پہنچا. جیسا قدیر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا, الا فلیبلغ الشاهد الغائب, شاہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچائے. یہ مظلومیت کا پیغام ہے, انشاءاللہ پہنچے گا. آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے گا. جو لوگ متفق ہیں انشاءاللہ اس پروگرام میں خود بھی شرکت کریں گے اور اپنے اہل و عیال سمیت اس میں بھرپور شرکت کروائیں گے. مظلوموں کے خون کے احیاء کے لیے, شیعہ قوم کے حقوق کے لیے یہ عظیم الشان دھرنا انشاءاللہ جیسے بلوچستان کے نالائک رئیسانی کے خلاف اس کی حکومت کے خاتمے تک چلا تھا, انشاءاللہ اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. جو لوگ متفق ہیں دونوں ہاتھ بلند کرو, 10 مرتبہ لبیک یا حسین.